عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیو، آپ نے جید علماء کرام سے دینی اسلام کے مختلف پہلو پر گفتگو سنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان کی کامیابی، انسان کی نجات محض دینی گفتگو کے سن لینے میں نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. یہ صفت، یہ خوبی صحابہ کرام میں تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین. تعلمنا العلم والعمل معا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دین بھی سیکھتے تھے اور دین پر عمل کرنا بھی سیکھتے تھے، حتیٰ کہ عرفات کے میدان میں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں تمام ہو گئیں. اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، تم الوحی و تم العمل، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تیرا احسان ہے کہ تُو نے دین کو بھی مکمل کر دیا اور دین پر عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. دین بھی مکمل اور دین پر عمل بھی مکمل. اس لیے پوری انسانیت کو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی وہی مزاج بناؤ گے جو صحابہ کا تھا تو تم کامیاب ہو. صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ وہ دین کی گفتگو سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، عمل کرواتے بھی تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے، جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور گھر کی عورتوں کو جمع کر لیا، جس میں بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، ماں بھی ہو سکتی ہے، بیوی اور بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کو جمع کر لیا. اور جو آج وحی نازل ہوئی تھی، قرآن کریم کا جو حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تھا، خالی وہ حصہ گھر کی عورتوں کے سامنے پڑھ کے سنا دیا. حدیث میں آتا ہے جب وہ آیات مکمل کر چکے تو گھر کی ساری عورتیں اٹھیں، اوڑھنیاں اوڑھ لیں، پردہ کر لیا اور آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر تو ہم نے عمل کر لیا، اب آگے بتائیں کہ اللہ کیا فرماتا ہے. یہ مسلمان مردوں کا، یہ مسلمان عورتوں کا مزاج تھا. لیکن آج صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو چکی ہے، ساری رات دینی گفتگو ہوتی رہتی ہے، بڑے دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی نصوص شریعہ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے نہ سنانے والے کا عمل نظر آتا ہے نہ سننے والوں کا عمل نظر آتا ہے. بڑی کمی ہے عمل کی. اللہ کے بندو، جو گفتگو بھی آج ہم نے سننی ہے اس پر انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکال کر اللہ کے ساتھ وعدہ کیجئے کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. عمل تو ہے، یہی نجات ہے. قربان دیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق ابن جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ احادیث لکھتے تھے، لیکن جو بھی حدیث لکھتے اس حدیث کو لکھ لینے کے بعد اگلی حدیث اس وقت تک نہیں لکھتے تھے جب تک کہ اس حدیث پر عمل نہ کرتے. حتیٰ کہ ایک دن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث لکھ رہے ہیں، اختجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے سینگی لگوائی. آپ جانتے ہیں جب خون خراب ہو جائے، جسم کے اوپر پھوڑے نکلنا شروع ہو جائے، خارش ہے، خجلی ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس کا ایک علاج شریعت نے بتایا ہے کہ اپنے خون کو صاف کر لو سینگی کے ذریعے. حجام سے یہ گندا خون نکلوا لیا جاتا ہے. یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ پہلے حجام یہ کام بھی کیا کرتے تھے. اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث لکھی، خون بالکل صحیح تھا، ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگلی حدیث کے لکھنے سے پہلے حجام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سینگی لگائیے تاکہ محمد مصطفیٰ کے ہر فرمان پر میرا عمل ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگوائی اور آ کر پھر آگے حدیث لکھی. طبقات شافیہ کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا یہ واقعہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دریا کے کنارے بیٹھے احادیث لکھ رہے ہیں، وہ احادیث جو آج سنن ابی داود کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. یہ حدیث کی جو کتاب ہے، دریا کے کنارے امام ابو داؤد بیٹھے لکھ رہے ہیں، لکھ رہے تھے، کشتیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سوار یہاں سے اس کنارے، اس کنارے کے سوار اس طرف آ رہے ہیں. ایک کشتی جب یہاں سے تیار ہو کر دوسرے کنارے کے لیے روانہ ہوتی ہے تو کشتی میں سوار سواروں میں سے ایک سواری کو چھینک آ گئی. جب اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب مسلمان کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، سننے والے کہیں یرحمک اللہ. وہ شخص جس کو چھینک آئی تھی وہ دوبارہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر اسلام نے کیا پیاری تعلیم اور تربیت دی ہے. اب اس شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ. امام ابو داؤد رحمہ اللہ احادیث لکھ رہے تھے، اس قدر مصروف تھے کہ اس چھینک جس کو آئی تھی اسے یرحمک اللہ کہنا بھول گئے، وہ کشتی چل پڑی. جب امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث لکھ کر فارغ ہوتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں اے ابو داؤد، ان حدیثوں کے لکھنے کا کیا فائدہ اگر تم نے ان حدیثوں پر عمل نہ کیا. حدیثیں لکھنے کے لیے نہیں ہیں، حدیثیں سننے کے لیے نہیں ہیں، حدیثیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، حدیثیں سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اہم ترین ذمہ داری یہ ہے لکھنے کے بعد، لکھوانے کے بعد، سننے کے بعد، سنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی ان احادیث پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. کیا فائدہ اس محنت کا؟ خاندان کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، دریا کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا، اتنی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں نے پیغمبر کی حدیثوں پر عمل نہیں کیا. کتاب کو بند کر دیا، وہ کتاب ادھوری چھوڑ دی جو آج مکمل ابو داؤد کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. ملاح کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یہ کشتی جو دریا میں چلتی ہوئی دوسرے کنارے کی طرف جا رہی ہے، اس کشتی تک میں نے جانا ہے، مجھے کام ہے، کیا لوگے؟ اس ملاح نے کہا بھائی میں کتنا ہی تیز چلاؤں گا، وہ کشتی درمیان میں پہنچ چکی ہے، تیز جتنا ہی چلاؤں گا آخری کنارے تک جا پہنچوں گا، میں جانے کا بھی اور آنے کا بھی مکمل کرایہ لوں گا. کتنا لے گا؟ اس نے کہا 3 درہم لوں گا. 3 درہم دوں گا، کشتی تیار کیجئے. کشتی تیار کر لی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیٹھ جاتے ہیں، کشتی کو تیز چلانا شروع کر دیا. دریا کا اگلا ہی کنارہ تھا، وہ کشتی بھی قریب پہنچی، یہ کشتی بھی قریب ہو گئی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کشتی کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یرحمک اللہ. بس یہ کہا اور ملاح سے کہا کہ چلو میرا کام پورا ہو گیا، کشتی کو واپس لٹائیے. کشتی واپس آ رہی ہے، راستے میں ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو وہیں اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پتا نہیں یہ بات کس نے کہی، یہ جملہ کس کا ہے. البتہ یہ جملہ میرے کان میں آیا، کسی کہنے والے نے کہا لقد اشتریت الجنت بثلاثه دراہم، اے ابو داؤد تم نے 3 درہم خرچ کر کے اللہ کی جنت خرید لی. میرے بھائیو، جو کچھ ہم نے سننا ہے، سنانا ہے، اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے کیا سننا ہے، کیا سنانا ہے، دین اسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، کیا سناؤ، کیا سنو، کیا پڑھو، کیا پڑھاؤ، کیا سمجھو، کیا سمجھاؤ، کس پہ عمل کرو، کس پہ عمل کراؤ. دین اسلام نے صرف 2 چیزوں کی تعلیم کا حکم دیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. انبیاء علیہم السلام آئے تو یہی دو چیزیں لے کر، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنی امت کو 2 چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے. پہلی چیز کتاب ہے اور دوسری چیز حکمت ہے. کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے. حکمت کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکمت سنت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی سنت، اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ، اللہ کے پیغمبر کی حدیث، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات، اللہ کے پیغمبر کے احکامات، یہ سنت ہے، یہ حکمت ہے. اللہ کے پیغمبر نے ان 2 چیزوں کی تعلیم دی ہے، بس یہی 2 چیزیں دین ہیں، یہ اسلام ہیں. ان 2 چیزوں سے ہٹ کر کوئی چیز نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ ان کے سننے کا حکم ہے، نہ سنانے کا حکم ہے، نہ پڑھنے کا حکم ہے، نہ پڑھانے کا حکم ہے، نہ سمجھنے کا حکم ہے، نہ سمجھانے کا حکم ہے، نہ عمل کرنے کا حکم ہے، نہ عمل کرانے کا حکم ہے. بس یہ 2 ہی چیزیں، یہ 2 چیزیں ہیں. ایک کتاب ہے، ایک حکمت ہے. کتاب ایک تھیوری ہے، حکمت اس کا پریکٹیکل ہے. کتاب ایک نظری علم ہے اور حکمت اس کا عملی علم ہے. اللہ کے بندو بس یہ دو چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کس طرح قائم کرنی ہے؟ نماز کب پڑھنی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک علم تھا، یہ ایک تھیوری تھی. اس کے پریکٹیکل کے لیے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنی امت کے سامنے نماز پڑھ کے دکھلائیں. آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر نسائی شریف اٹھائیے، منبر پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھلائی. محض سجدوں کے لیے نبی علیہ السلام جائے نماز پر تشریف لاتے ہیں، دو سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے منبر پہ تشریف لائے. حضرات یہ کتنی تکلیف ہے، یہ کتنی محنت ہے. اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھنی ہوتی، باپ دادے کے طریقے پر نماز پڑھنی ہوتی، جس طرح استاد نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، عالم نے کہہ دیا، خطیب نے کہہ دیا، بڑے نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا، اسی طرح نماز پڑھنی ہے. حضرات اگر اسی طرح نماز پڑھنی ہوتی، اسی طرح کے طریقے چلتے، تو کائنات کے امام افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے، نماز سمجھانے کے لیے منبر پہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھتے. منبر پہ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھی؟ جائیں علماء سے پوچھیں. آپ جائے نماز پہ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے منبر پہ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھی، اتنا تکلیف کیوں اٹھائی؟ وہ یہی بتائیں گے کہ جی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی. او لوگو، آج تم نے میرا قیام بھی دیکھا، میرا رکوع بھی دیکھا، میرے سجدے بھی دیکھے، میرا تشہد بھی دیکھا. سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھنی. یہ ہے اقیم الصلاۃ کی تفسیر، یہ ہے قرآن کریم کا عملی نمونہ. نبی علیہ السلام حج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خضو عنی مناسککم، خضو عنی مناسککم، خضو عنی مناسککم. او لوگو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. کس سے سیکھ لو؟ مجھ سے سیکھ لو، کسی اور کی طرف نہیں فرمایا. خضو عنی، مجھ سے سیکھ لو. حضرات ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا. کس سے سیکھنا ہوگا؟ باپ دادے سے نہیں، برادری سے نہیں، امام سے نہیں، وقت کے حاکم سے نہیں، نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے. روزے کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے. حج کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے. نکاح کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے. خوشی کا طریقہ لینا ہوگا، غمی کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، قضاء حاجت کے لیے کس طرح جانا ہے، کس طرح واپس آنا ہے، پوری زندگی کا طریقہ لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. اے میرے پیغمبر، آپ اعلان فرما دیں. اے اللہ میں کیا اعلان کروں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. آپ اعلان کر دیں بحیثیت انسان کے، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. تم بھی کھاتے پیتے ہو، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی خوشی اور غمی ہے، میرے ساتھ بھی ہے. تم نے نکاح کیے، میں نے بھی کیے، تمہارا باپ دادا، میرا بھی باپ دادا، تمہاری اولادیں، میری بھی اولادیں، تمہاری بیویاں، میری بھی بیویاں، تمہارا خاندان، میرا بھی خاندان، تمہارے ساتھ مسائل، میرے ساتھ بھی مسائل. قل انما انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان کے، تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. جی ہاں، ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تم میں سے کسی کے پاس اللہ کی وحی نہیں ہوتی آتی. میرا حکم اللہ کا فیصلہ ہے، تم میں سے کسی کے حکم کو اللہ کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا. میرا قول بھی دین ہے، میرا فعل بھی دین ہے، میرا فتویٰ بھی دین ہے، میرا کھانا پینا بھی دین ہے، میرے معاملات دین ہیں. تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی امام، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی مجتہد، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کھانے پینے کو دین کہا جا سکے، جس کی خوشی اور غمی کو دین کہا جا سکے، جس کے معاملات کو دین کہا جا سکے، جس
جس کے قول اور فعل کو دین کہا جا سکے، جس کی رائے اور فتوے کو دین کہا جا سکے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا امام نہیں، کوئی ایسا فقیر نہیں، کوئی ایسا مجتہد نہیں۔ یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام پوری کائنات میں اللہ نے عطا کی ہے تو محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ پیغمبر کا حق ہے، پیغمبر کا حق ہم کسی امتی کو نہیں دیتے، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، حاکم ہو، ولی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کے مقام کو سمجھتے ہیں، باپ کو باپ سمجھتے ہیں، استاد کو استاد سمجھتے ہیں، حاکم کو حاکم سمجھتے ہیں۔ لیکن کائنات کے امام کا جو مقام ہے، جو حق ہے، وہ ہمیں کسی امتی کو نہیں دے سکتے۔ وہ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے، نبی اور امتی کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرات، تھوڑا سا غور کرنا ہے، یقیناً وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن اگر میں آیا ہوں تو کچھ انشاءاللہ ضرور کہہ کے جاؤں گا۔ توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے کہ امام، نبی اور امتی کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھیے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، امتی کسی کو کہتے ہیں۔ امتی صحابی بھی ہو سکتا ہے، پھر امت کے اندر درجات ہیں، اس درجات کو بھی ہم مانتے ہیں۔ امت میں پہلا درجہ صحابہ کا ہے، پوری امت کے لوگ مل کر کسی ایک صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، لن تمس النار من رآنی اور آمن رآنی، او لوگوں، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ یقین کون ہیں دیکھنے والے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، جن کے متعلق کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو ان احدکم انفق مل الارض ذهبا ما يبلغ مد احدهم ولا نصيفه۔ او لوگو، اگر تم میں سے کوئی شخص جو صحابی نہ ہو، بھلے تابعی ہو، تبع تابعی ہو، امام ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو، صحابی نہ ہو، اگر تم میں سے کوئی شخص، کوئی بھی میرا امتی، اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور اس کے مقابلے میں میرا صحابی اپنی مٹھی میں جو لے کر خرچ کرے، میرے صحابی کو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ درجات ہیں، جو مقام صحابہ کا ہے وہ تابعین کا نہیں، جو تابعین کا ہے وہ تبع تابعین کا نہیں۔ حضرات، اس مقام کو ہم سمجھتے ہیں، صحابہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، تابعین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ائمہ دین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، محدثین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، باپ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ماں کا مقام اپنی جگہ پر ہے، خامت کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ آپ کو بتاؤں گا، یہ سارے کے سارے امتی ہیں۔ صحابی کا معنی نبی نہیں ہو سکتا، تابعی کا معنی نبی نہیں ہو سکتا، امام کا معنی نبی نہیں ہو سکتا۔ جب نبی نہیں ہو سکتا، نبی کا جو حق ہے، نبی کا جو مقام ہے، نبی کی جو عزت ہے، وہ ہم کسی امتی کو نہیں دیتے۔ کیا حق ہے؟ نبی اور امتی کے درمیان کیا فرق ہے؟ وہ فرق آج آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، اسے ایک جملے میں بیان کر دوں تب بھی ذی وقار، ذی شعور، اہل علم کے لیے وہ جملہ کافی ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی تعریف یہ ہے کہ جب نبی کچھ فرما دے، نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ نبی کا فرمانا خود دلیل ہے۔ نبی جب کچھ کر کے دکھلا دے، نبی سے اس کرنے پر اور کہنے پر دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ نبی کا کرنا بھی دلیل ہے، نبی کا کہنا بھی دلیل ہے، اور امتی وہ ہے جو کہے اس کے کہنے پر بھی دلیل مانگی جائے، جو کرے اس کے کرنے پر بھی دلیل مانگی جائے۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ کے اس فعل پر کیا دلیل ہے؟ آپ کے اس قول پر کیا دلیل ہے؟ جس سے دلیل مانگی جائے وہ امتی ہے، جس سے دلیل نہ مانگی جائے وہ نبی ہے۔ بس اتنا فرق ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، نبی کے فرمان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نبی کے حکم کو، نبی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کے علاوہ پوری امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے کہ جس کے فعل کو، جس کے فتوے کو، جس کے فرمان کو، جس کے فیصلے کو چیلنج کرنا کفر ہو، ناجائز ہو، نہ آج تک کوئی ایسا پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. یہ فرق ہے نبی میں اور امتی میں. نبی فرما دے، نبی کا فرمانا بھی دلیل، نبی کا کرنا بھی دلیل، لیکن امت میں آپ یوں سمجھیں کہ آپ اگر کسی وقت کے عظیم محدث کے، کسی وقت کے عظیم امام کے کسی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، وہ پروگرام نکاح کا ہوتا ہے مثال کے طور پر، آپ واپس آئیں گے اور آ کر یہ تو تبصرہ کر سکتے ہیں کہ آج میں ایک نکاح میں شریک ہوا، وہ نکاح شریعت کے مطابق تھا، وہ نکاح شریعت کے مطابق تھا، وہ نکاح اسلام کے مطابق تھا. حضرات، صحابہ کے عمل کو شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے. تابعین کے عمل کو شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے. وقت کے کسی امام کے عمل کو شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کا عمل خود شریعت ہے تو وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اگر اتنا بڑا مقام اللہ کے پیغمبر کا ہم بیان کریں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی کہنے والا کہے یہ تو نبی کو نہیں مانتے، یہ تو نبی کے بے ادب ہیں، نبی کے گستاخ ہیں، مجھے بتائیے جن لوگوں کا عقیدہ پیغمبر کے فرمان سے، جن لوگوں کا عمل پیغمبر کے فرمان سے، جو پیغمبر کی حدیث کے حوالے کے بغیر نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھانا چاہتے ہیں، نہ عمل کرنا چاہتے ہیں، نہ کرانا چاہتے ہیں، اگر وہ پیغمبر کے بے ادب اور گستاخ ہیں تو با ادب کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم ہر ایک کی عزت کریں گے، ہر ایک واجب الاحترام، باپ واجب الاحترام، والدہ واجب الاحترام، احترام حکمران، بادشاہ، امام، وقت کا محدث، وقت کا عالم، وقت کا خطیب، یہ سب واجب الاحترام ہیں. واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق ہے واجب الاحترام اور واجب الاتباع میں. واجب الاتباع وہ شخص ہے جس کی اتباع نہ کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے. اور واجب الاحترام کا معنی یہ ہے کہ باپ کی عزت کریں گے، لیکن باپ سے غلطی تو ہو سکتی ہے، ماں کی عزت کریں گے لیکن ماں سے غلطی ہو سکتی ہے، امام کی عزت کریں گے لیکن عقیدہ ہے امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، استاد کی عزت کریں گے استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، محدث کا احترام کریں گے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کائنات میں اگر کوئی معصوم ہے، غلطیوں سے پاک ہے، تو وہ کائنات کے امام، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غلطی، آپ غلطی سے پاک ہیں، باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، مومن جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، نہ قول میں نہ فعل میں، لیکن اس کے باوجود غلطی تو ہو سکتی ہے نا، غلطی تو ہو سکتی ہے. غلطیوں سے پاک میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آئیے، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اسلام نے ہماری کس طرح تربیت کی ہے. ایک صحابی ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، وراثت کے متعلق مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن اس میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے. اس نے کہا، ہمارے علاقے میں وراثت کے ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا ہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے پیچھے اس کے ورثاء میں تین آدمی ہیں، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی پوتی ہے، ایک اس کی بہن ہے. اب آپ بتائیں کہ مرنے والے کی جائیداد ان تین ورثاء میں کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے. مسئلہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو موسی الاشعری صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی، جو تم نے سوال کیا ہے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں
میں آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن سن لیجئے، میرے جواب کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. کیا کہا؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کا ایک عام فرمان ہے کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں ملتا، اگر بیٹا موجود ہو پوتے کو نہیں ملتا، اگر باپ موجود ہو دادے کو نہیں ملتا. اس لحاظ سے چونکہ یہاں بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی اور پوتی، بیٹی اور بہن یہ دونوں قریب کے رشتے ہیں، لیکن بیٹی کے مقابلے میں پوتی بہت دور ہے، لہذا پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. جاؤ جائیداد کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، آدھی جائیداد بیٹی کو دے دو، آدھی جائیداد بہن کو دے دو. یہ جواب دے دیا کس نے؟ یہ فتویٰ کس نے دے دیا؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے. جب وہ شخص یہ جواب لے کر جا رہا تھا، پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ گھر نہ جانا، بلکہ ایک اور شخص کا تجھے نام بتاتا ہوں، اعتے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہوئے ان سے بھی یہ سوال کر لینا، ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو جواب تو بتا دیے ہے لیکن جواب میں میں نے قرآن کریم کی کوئی نص صریح پیش نہیں کی، حدیث سے کوئی نص صریح پیش نہیں کی، لہذا اس جواب میں غلطی ہو سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود سے پوچھنا، اگر غلطی ہے تو وہ اصلاح فرما دیں گے. وہ شخص سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، حضرات یہاں رک کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد دوسرے صحابی کے پاس جا سکتے ہیں، امام سے مسئلہ پوچھنے کے بعد دوسرے امام کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کائنات کے امام محمد مصطفیٰ سے مسئلہ پوچھنے کے بعد کسی صحابی کے پاس جا سکتے ہو، کسی تابعی کے پاس جا سکتے ہو، کسی محدث کے پاس جا سکتے ہو، کسی فقیہ کے پاس جا سکتے ہو. یہی فرق ہے نبی کا اور امتی کا، نبی سے مسئلہ پوچھنے کے بعد کسی اور امتی کے پاس نہیں جا سکتے. اگر جاؤ گے دین اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، حدیث کے آ جانے کے بعد کسی اور کی طرف رخ نہیں کر سکتے. ہاں ہاں اگر امتی سے تم نے کوئی سوال کیا ہے، جواب لیا ہے، اس جواب کے بعد کسی اور امتی کے پاس جا سکتے ہو. ایک صحابی سے جواب لینے کے بعد دوسرے صحابی کے پاس جا سکتے ہو، ایک امام کے بعد دوسرے امام کے پاس جا سکتے ہو، ایک حاکم کے بعد دوسرے حاکم کے پاس جا سکتے ہو، ایک مفتی کے بعد دوسرے مفتی کے پاس جا سکتے ہو. ہاں ہاں اگر نہیں جا سکتے تو کائنات کے امام سے فتویٰ پوچھنے کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جا سکتے. یہ فرق ہے، اس فرق کو آج واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ فرق کہاں ہے؟ اس فرق کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہے کہ نہیں؟ ابن مسعود، اے بھائی گھر نہیں جانا، سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا ہے. وہ شخص سیدھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر پوری کہانی سناتا ہے کہ اسی طرح ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے جس نے پوتی کو محروم کر دیا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا ہے کہ عبداللہ کے پاس جاؤ، میں آپ سے تصدیق کروانے کے لیے آیا ہوں یہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقضی فیہا بما قضی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی تمہارے اس سوال کا جواب میں وہ دوں گا جو اس سوال کا جواب محمد الرسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یہی سوال نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تھا، اس مجلس کے اندر میں بیٹھا تھا، یہی سوال ایک شخص نے کیا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی پوتی ہے، اس کی بہن ہے، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی، اور باقی جو دو حصے بچیں گے وہ بہن کو ملیں گے. جائیداد کو چھ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا اور تین حصے بیٹی کو ملیں گے، اس لیے کہ اس کو آدھی جائیداد ملنی ہے اور باقی جو دو حصے بچیں گے وہ بہن کو ملیں گے. یہ فیصلہ دیا تھا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جواب لے کر جا رہا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنیے जो जवाब तुम्हें अबू मूसा अशरी ने दिया था, अगर मैं भी तुझे वही जवाब दूं तो मेरे जहन्नम में जाने के लिए, मेरी गुमराही के लिए, मेरी बर्बादी के लिए यही जवाब काफी हो जाएगा। हजरात थोड़ा सा गौर करें, संजीदगी में मेरी बात पर तवज्जो फरमाएं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह नहीं फरमाया कि अबू मूसा अशरी ने जो तुम्हें जवाब दिए है, जो तुम्हें फतवा दिए है, उनकी बर्बादी के लिए, उनकी हलाकत के लिए, उनकी गुमराही के लिए यह जवाब काफी है। नहीं नहीं, अबू मूसा अशरी के बारे नहीं फरमाया, अपने बारे फरमाया कि अगर मैं तुझे वही जवाब देता जो अबू मूसा अशरी ने दिया है, मेरी बर्बादी के लिए, गुमराही के लिए यही जवाब काफी होता। क्या माना? इसका माना यह है, ओ भाई, अबू मूसा अशरी ने अपने दिमाग से, अपनी राय से, अपने कियास से उस वक्त जवाब दिया जब उनके सामने अल्लाह के पैगंबर की हदीस नहीं थी, लेकिन जब तू मेरे पास आया, मेरे पास अल्लाह के पैगंबर की हदीस मौजूद थी, उस हदीस के होते हुए अगर मैं भी राय को इस्तेमाल करता, अपने दिमाग को इस्तेमाल करता, अपने कियास को इस्तेमाल करता, मैं बर्बाद हो जाता, गुमराह हो जाता। अब्दुल्ला बताना चाहते हैं कि राय उस वक्त इस्तेमाल होगी, कियास से फतवा उस वक्त दिया जाएगा जब कुरान की आयत नहीं होगी, हदीस नहीं होगी। जब हदीस आ जाएगी, हदीस के होते हुए जो अपने दिमाग से, अपनी राय से या किसी के कौल से फतवा देता है, वो जहन्नमी है, न उनकी नमाजें कबूल है, न उनके रोजे कबूल है। आप गौर करें, ये दीन इस्लाम कितना हसास दीन है। इस दीन की गैरत पर थोड़ा सा तवज्जो करें कि यह जर्रे के बराबर लचक को बर्दाश्त नहीं करता। दीन इस्लाम राई के दाने के बराबर झोल को बर्दाश्त नहीं करता। झोल कैसी, लचक कैसी, मसलहत कैसी, आइए उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आता है, वो ताबी नहीं, वो सहाबी है। गौर करें, उसने आकर मसला पूछा, किससे पूछा? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से। कौन है? इल्म के समंदर हैं, दुनियावी इतबार से नबी अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, दुनियावी इतबार से कुरैशी हैं, दुनियावी इतबार से मक्की हैं, दीनी इतबार से सहाबी रसूल हैं, दीनी इतबार से अल्लाह के पैगंबर के दूसरे खलीफा हैं, दीनी इतबार से उन 10 सहाबा में से हैं जिनको नाम लेकर जन्नत की बशारत दी गई। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, लौ अन्न इल्म उमरा वुज़िया फी किफ्फतिन व वुज़िया इल्म अहल अर्ज फी किफ्फतिन ला रजहा इल्म उमर। ओ लोगो, ये अब्दुल्ला बिन मसूद ने कब फरमाया था? जब अमीर उमर फौत हो गए, शहादत के बाद उन्हें दफनाया गया, दफनाने के बाद कब्र के करीब खड़े होकर अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया था, आज तुम्हें पता है किस शख्स को हमने दफनाया है? आज एक ऐसे शख्स को दफना दिया गया, अगर पूरी दुनिया के उलमा के इल्म को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में उमर बिन खत्ताब के इल्म को रख दिया जाए, ला रजहा इल्म उमर, वो पल्ला भारी होगा जिसमें खत्ताब के बेटे के इल्म को रखा गया है। जिनकी इल्मियत को कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफा ने भी बयान किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की हदीस है, नबी अली इस्लाम ने अपना ख्वाब सुनाया था। और हजरात ये बात आप जानते हैं, हम कायनात के अंदर किसी के ख्वाब को बतौर दलील के, बतौर हुज्जत के पेश नहीं कर सकते, न किसी सहाबी के ख्वाब को, न किसी ताबी के ख्वाब को, न किसी इमाम के ख्वाब को, न किसी बुजुर्ग के ख्वाब को, फुलां ने ये देखा, फुलां ने ये देखा, नहीं नहीं, दीन इस्लाम में किसी का ख्वाब बतौर दलील के, बगैर तस्दीक के नहीं पेश किया जा सकता। अगर किसी का ख्वाब भी दीन है, दलील है, वो सिर्फ एक हस्ती का ख्वाब है, वो हस्ती कौन है? कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर जो ख्वाब में देखें वो भी दीन, जो जागते हुए बताएं वो भी दीन, जो कुछ फरमा दें वो सब कुछ दीनी दीन है, लेकिन कौन? सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, ए उमर रात मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब के अंदर मैंने कुछ अपने दोस्तों को देखा है, उन्होंने कमीजें पहनी हुई थी। मैंने फुलां को देखा, उन्होंने कमीज पहनी हुई थी लेकिन कमीज इतनी छोटी थी कि सीने तक आ चुकी थी। एक और को देखा, उनकी कमीज नाफ तक थी। एक और को देखा, उनकी कमीज घुटने तक थी। ऐ उमर, जब मैंने तुझे देखा, तेरी कमीज इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन के साथ लग रही थी। नबी अली इस्लाम से अर्ज करते हैं, फमा अव्वलतहू या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पैगम्बर, इस ख्वाब की क्या ताबीर है, इसकी तशरीह कर लीजिए। खाइफ खाब में जो आपने कमीज देखे हैं, कमीज से क्या मुराद है? नबी अली इस्लाम फरमाते हैं, इस कमीज से मुराद वो इल्म है जो अल्लाह ने तुझे अता की है। वो शख्स हैं, उनके पास एक शख्स ने आकर मसला पूछा। मसला क्या 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 मसला पूछा? कहा कि एक शख्स, एक औरत है, वो हज के अरकान अदा कर लेती है, हज के अरकान अदा कर लेती है, हत्ता के उसने तवाफ इफादा भी कर लिया, जिसे आप तवाफ ज्यारा कहते हैं। अब सिर्फ एक तवाफ बाकी है जिसे तवाफ अलविदा कहते हैं। जब हज करने के बाद हाजी वापस आता है और सबसे आखिर में जो तवाफ करता है उसे तवाफ अलविदा कहते हैं। अभी उस औरत ने तवाफ अलविदा करना था, इतने में हैज के दिन शुरू हो गए, महवारी शुरू हो गई। वो दिन शुरू हो गए जिन अय्याम में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती। अब वो क्या करे? तवाफ अलविदा के लिए वही मक्का में रुकी रहे या बगैर तवाफ अलविदा के वो घर आ सकती है? ये सवाल हो रहा है हजरात, ये किससे सवाल हो रहा है? सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि चूंकि ये एक अहम तरीन रुकन है, तवाफ अलविदा ये हज का अहम तरीन रुकन है, ये कैसे छूट जाए? ये अगर रह गया हज में नक्स आ जाएगा, हज में कमी वाकई हो जाएगी। लिहाजा उस औरत को चाहिए वो रुक जाए। उसके अय्याम हैज दो दिन हैं, चार दिन हैं, दस दिन हैं। जब वो अय्याम हैज खत्म हो जाए तो वो पाक साफ होकर तवाफ अलविदा करे और तवाफ अलविदा के बाद जाए, बगैर तवाफ अलविदा के वो घर नहीं जा सकती। ये फतवा किसका है? ये आज की किसी मुफ्ती का नहीं, आज की किसी मुहक्किक का नहीं, अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फतवा दिया। फतवा दे चुके जिसने सवाल किया था, उसने दोबारा एक क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। उसने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आए अमीर मोमिनीन, ये सवाल जो मैंने आपसे किए है, बिल्कुल यही सवाल मैंने मोहम्मद मुस्तफा से किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही सवाल मैंने नबी अली इस्लाम से किया था। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, अगर तवाफ अलविदा से पहले हैज आ जाए, उस औरत को रुकने की कोई जरूरत नहीं, बगैर तवाफ अलविदा के वो घर जा सकती है। और आप फरमाते हैं कि नहीं जा सकती। गौर कीजिए, अब फतवा जवाब टकरा रहा है। एक जवाब मोहम्मद मुस्तफा का है, एक जवाब अमीर उमर का है। अल्लाह के पैगंबर के फतवे के मुताबिक वो औरत जा सकती है, अमीर उमर के फतवे के मुताबिक वो औरत नहीं जा सकती। उस शख्स ने कहा, जो सवाल मैंने आपसे किया है, यही सवाल मैंने मोहम्मद मुस्तफा से किया था। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, बगैर तवाफ अलविदा के वो औरत घर जा सकती है। अब मुझे बताएं, मैं आपके फतवे पे अमल करूं या मोहम्मद मुस्तफा के फतवे पे अमल करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यकीनन अइमा वाजिब उल एहतराम है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बिलखुसूस ये चार अइमा, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला, इमाम मालिक रहमहुल्ला, इमाम शाफी रहमहुल्ला, इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्ला, इन चारों अइमा में से कोई एक इमाम बताइए जो असमत में, जो मकाम में, जो शान में मेरे अमीर उमर का मुकाबला कर सके, कोई है? बताइए। बल्कि मैं आगे चल के पूछता हूं, अगर ये चारों अइमा मिल जाएं, अल्लाह की कसम, ये मिलकर भी अमीर उमर की असमत का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी शान का, उनके मकाम का मुकाबला नहीं कर सकते। कुर्बान जाएं ये सारे अइमा अमीर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की असमत पर। आपका यह अकीदा है कि नहीं? صحابہ کے بارے آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ پھر تھوڑا سا غور کیجئے، انصاف تو کیجئے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ٹکرا رہا ہے۔ اب اس شخص نے کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جا سکتی ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں جا سکتی، میں کس کی بات مانوں؟ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رک جا، ابھی میں تجھے بتاتا ہوں کہ کس کے فتوے پر عمل کرنا ہے، عورت جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ ایک شخص تو کہا کہ جاؤ میرے دفتر سے کوڑا لے کر آؤ۔ کوڑا منگوایا گیا، امیر عمر نے جلاد کو نہیں بلایا، کوڑا اپنے ہاتھ بھی لیا اور اس شخص کو ضرب لگائی۔ ضرب لگی، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا امیر المومنین جواب آپ کا غلط ہے، سزا مجھے دیتے ہو، فتویٰ آپ کا غلط ہے، سزا مجھے دیتے ہو، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے، جب میں نے تمہیں اللہ کے پیغمبر کا فتویٰ سنا دیا، پیغمبر کی حدیث بتا دی، پیغمبر کا فرمان بتا دیا، آپ اپنے فتوے سے رجوع کر لیں، آپ اپنے موقف سے رجوع کر لیں، انا کا مسئلہ نہ بنے، آپ مجھے سزا دیتے ہیں، غلطی آپ کی ہے میری تو نہیں۔ امیر عمر نے فرمایا فتوے سے تمہیں رجوع کر لیا، میں نے رجوع کر لیا، لیکن تجھے سزا اس چیز کی دینا چاہتا ہوں، جب تیرے پاس ایک سوال کے جواب کے لیے پیغمبر کی حدیث موجود تھی، اس حدیث کے ہوتے ہوئے تو میرے پاس چل کر کیوں آیا؟ میں تیری اس جرات کو، تیری اس بہادری کو تباہ کرنا چاہتا ہوں اور پوری انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں، اگر عقیدے میں، عمل میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، خوشی میں، غمی میں، اگر کسی شخص کے پاس پیغمبر کی حدیث موجود ہو، اس حدیث کے ہوتے ہوئے وہ کسی امام کے قول نہیں پوچھ سکتا، کسی محدث کا فتویٰ نہیں پوچھ سکتا، کسی صحابی کا عمل نہیں پوچھ سکتا، جو پوچھے گا اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان کہاں لے کر جا رہا ہے، اسے کہاں لے کے جانا تھا۔ آج تھوڑا سا غور کریں، آج تھوڑا سا غور کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی علیہ السلام کی حدیث مجلس کے اندر سنائی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حیا ایک ایسی چیز ہے، حیا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب حیا آ جاتی ہے، اس حیا سے اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، حیا میں خیر ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی، ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس شخص نے کہا ہمارے ہاں حکما بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے ہاں کے جو بزرگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ عمران بن حسین کو غصہ آ گیا اور فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی، خیال کرنا کہیں آسمان ٹوٹ نہ جائے، آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسے، کہیں تو برباد نہ ہو جائے، میں تجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کی تصدیق کے لیے حکما کے قول پیش کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہاں اگر میں نے کسی حکیم کا قول پیش کیا ہوتا، اگر میں نے کسی حاکم کا، میں نے کسی مفتی کا، کسی امام کا قول پیش کیا ہوتا، اس کے قول کی تصدیق کے لیے تو پیغمبر کی حدیث پیش کرتا تاکہ قول کی تصدیق ہو جاتی، ہم لے لیتے۔ جب حدیث ہے، حدیث کی تصدیق کے لیے نہ قول امام کی ضرورت ہے، نہ فتویٰ امام کی ضرورت ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ یہی تحقیق اور تقلید میں فرق ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یہ تقلید نہیں کرتے، اور کیا کہتے ہیں، یہ غیر مقلد ہے، حالانکہ میں نے آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی ڈکشنری نہیں دیکھی جس میں غیر مقلد کا لفظ ملے۔ غیر مقلد تو کسی ڈکشنری کا لفظ ہی نہیں، غیر مقلد کا لفظ وہی استعمال کرے گا جو ادب سے واقف نہیں ہوگا، جو مفردات کی پہچان نہیں رکھتا۔ میں آپ کو یوں بتاؤں، یہ دن ہے، دن کی ضد کیا ہے؟ رات ہے۔ یہ سورج ہے، سورج کی ضد کیا ہے؟ چاند ہے۔ آسمان ہے، آسمان کی ضد کیا ہے؟ زمین ہے۔ دشمن کی ضد کیا ہے؟ دوست ہے۔ خوشی کی ضد کیا ہے؟ غمی ہے۔ کیا یہ لفظ صحیح ہے؟ رات، رات کی ضد غیر رات، رات کی ضد دن ہے یا غیر رات ہے؟ خوشی، خوشی کی ضد کیا ہے؟ غیر خوشی یا غمی؟ دشمن کا الٹ کیا ہے؟ دوست یا غیر دشمن، اللہ کے بندو آسمان کی ضد کیا ہے، زمین یا غیر آسمان؟ اسی طرح مقلد کی ضد غیر مقلد نہیں، مقلد کی ضد محقق ہے، مقلد کی ضد مقلد کی الٹ غیر مقلد نہیں، یہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، مقلد کی ضد محقق ہے، ایک محقق ہوتا ہے ایک مقلد ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، محقق اس چیز اس شخص کو کہتے ہیں جس کے سامنے کسی کا قول ہے، جس کا فعل ہے، قول کو پڑھنے کے بعد فعل کو دیکھنے کے بعد کہے جی ہاں ابا جان میں نے آپ کا قول سمجھ لیا، آپ کا فعل دیکھ لیا، اے امام صاحب، اے بزرگان دین، اے وقت کے حاکم، اے محقق، اے مفتی، اے امام، آپ کی بات میں نے سن لی ہے، سمجھ لی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا اس کہنے پر دلیل کیا ہے؟ جو دلیل مانگے، جو حوالہ مانگے وہ محقق ہے، اور جو بغیر دلیل مانگے مان لے وہ مقلد ہے، مقلد ہے، جو یہ کہہ دے میاں یہ امام ہے کیا غلط کہہ سکتا ہے، یہ خطیب ہے غلط کہہ سکتا ہے، یہ مفتی ہے غلط کہہ سکتا ہے، بس اس اعتماد پر بغیر دلیل کے جو بات مانگتا ہے وہ مقلد ہے، جو دلیل لے کر مانگتا ہے وہ محقق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہر ایک سے دلیل مانگی جائے گی، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، باپ ہے، دادا ہے، حاکم ہے، صحابی ہے، وقت حاکم ہے، وقت خلیفہ ہے، دلیل مانگی جائے گی، بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرات بارہا آپ نے یہ بات سنی ہے، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ یہ عورت جس نے بدکاری کی ہے، جو بدکاری میں پکڑی گئی ہے اور جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، لوگوں جاؤ اسے میدان میں لے جاؤ اور اسے زمین میں گاڑ کر اسے سنسار کر دو، اس پر پتھروں کی بارش بسا دو، اور ایک شخص کو کہا کہ جاؤ بازار میں جا کر منادی کرو، اعلان کرو، ایک پگلی عورت، ایک دیوانہ عورت آج بدکاری میں پکڑی گئی ہے، تھی بھی شادی شدہ، آج اسے سنسار کیا جائے گا، لوگوں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے میدان کا رخ کیجئے تاکہ تم اپنے سامنے سزا کو دیکھو، تمہارے لیے عبرت ہو جائے۔ اعلان ہو رہا ہے، لوگ عورت کو لے کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، اعلان سن کر لوگ میدان کی طرف جا رہے ہیں، یہ اعلان بہت لوگوں نے سنا، بہت لوگوں نے سنا، لیکن ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، سننے کے بعد میدان کی طرف نہیں جاتے، میدان کا رخ نہیں کرتے، بلکہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستر کی طرف آتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، یہ آرڈیننس آپ نے نکالا ہے، یہ حکم نامہ آپ نے نکالا ہے کہ جو عورت جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، جو بدکاری میں پکڑی گئی ہے، اسے آج سنسار کیا جائے گا، یہ آپ کا حکم ہے؟ جی ہاں میرا حکم ہے۔ آگے فرماتے ہیں اما سمیت قول رسول اللہ، کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی، قربان جائیں امیر عمر کے فیصلے کو، اگر چیلنج کیا جا سکتا ہے امیر عمر کے باپ، وہ کون سا تابعی ہے، وہ کون سا تبع تابعی ہے، وہ کون سا امام ہے، وہ کون سا محدث ہے، وہ کون سا فقیہ ہے کہ جس کے فتوے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ کیا آپ نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی؟ فرماتے ہیں کون سی حدیث، کون سی حدیث؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حدیث سنا دی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ان القلم قد رفع عن ثلاثه النائم حتى يستيقظ والغلام حتى يحتلم والمجنون، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا او لوگو، تین آدمی ایسے ہیں جن کا گناہ گناہ نہیں لکھا جاتا، ایک وہ شخص جو سویا ہوا ہے نیند کی حالت میں، خراتے لیتے ہوئے زبان سے کچھ جملے کہہ دیتا ہے، ہاتھ سے کچھ حرکت ہو جاتی ہے، پاؤں سے کچھ حرکت ہو جاتی ہے، اس کی غلطی غلطی نہیں ہے، دوسرا وہ بچہ وہ بچی جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے، نابالغ بچہ اگر کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے اس کی حرکت تصور نہیں ہوتی، وہ غلطی غلطی نہیں لکھی جاتی، اور تیسرا شخص وہ ہے جس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، جس کا دماغی توازن صحیح نہیں، उसका गुनाह गुनाह नहीं। आए अमीर उम्मीनीन, क्या अल्लाह के पैगंबर की हदीस आपने नहीं सुनी? अमीर उमर फरमाते हैं, आए अली, अल्लाह की कसम ये तो हदीस मैंने पढ़ी है, ये हदीस मैंने सुनी है, लेकिन दिमाग में नहीं थी, अब मैं क्या करूं? अमीर सैयदना अली फरमाते हैं, फमा बालु हाज़िही तुरजम। अगर ये हदीस आप जानते हैं, हदीस आप सुन चुके हैं, हदीस आप याद कर चुके हैं, तो फिर ये औरत जिसका ये ऐलान हो रहा है कि दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, उसको सजा क्यों दी जाएगी? हदीस का तकाज़ा ये है, उसे छोड़ दो। अमीर उमर का फैसला ये है, संसार किया जाए। अमीर उमर ने किसको लिया, किसको छोड़ा? हजरात फरमाया कि अरसलहा या उमर, आए उमर इस औरत को छोड़ दो। फअरसलहा फजाला युकब्बिरु। हदीस में आता है अमीर उम्मीनीन ने उस औरत को छोड़ दिया और साथ ही अल्लाह की हमद सना बयान की, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ है, तूने मुझे ऐसे साथी दिए हैं, अगर मैं गलती करूं तो वो इस्लाह करना जानते हैं, अगर वो मैं गलती करूं वो मेरी इस्लाह करना जानते हैं। हजरात ये दीन इस्लाम है। अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्नद अहमद की हदीस है, खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पे तशरीफ फरमा है, मिंबर पे खड़े होकर फरमाते हैं, या युहन्नास ला तुगालू फी मुहूर निसा। ओ लोगो, जब तुम निकाह करते हो, शादियां करते हो, औरतों की हक महर कम मुकर्रर किया करो, ये लाखों करोड़ों की बांध देते हो। नहीं नहीं, ये एक तुम्हें बाउंड करना चाहते हैं, ला तुगालू फी मुहूर निसा, औरतों की हक महर कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हुक्मनामा किसने जारी किया? अमीर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। मैं अमीर उमर के इसलिए हवाले दे रहा हूं, अगर अमीर उमर का फतवा और चैलेंज के काबिल हो सकता है, उसके बाद कौन है जिसका फतवा चैलेंज के काबिल नहीं हो सकता? ला तुगालू फी मुहूर निसा, औरतों की हक महर ज्यादा ना बांधो, ये हुक्म दे दिया। हदीस में आता है औरतों की सफों में से एक बूढ़ी खातून खड़ी हो जाती है, कहती है, महलन या उमर, आए उमर अपने खुतबे को रोक दीजिए, आगे गुफ्तगू ना कीजिए, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं आपकी तकरीर नहीं सुनूंगी। हजरात अमीर उमर के अगर खुतबे को रोका जा सकता है, उनके फतवे को टोका जा सकता है, अमीर उमर के बाद वो कौन इमाम है, वो कौन हाकिम है, वो कौन मुफ्ती है, वो कौन फकीह है जिसके फतवे को ना रोका जा सके, जिसके खुतबे को ना टोका जा सके? आपने दीन को क्या समझ लिया है? अमीर उमर रुक गए, खामोश हो गए, खुतबा बंद कर दिया, पूरी इंसानियत को बताने के लिए कि एक बुढ़िया खातून भी हमें रोक सकती है, अगर नहीं रोक सकती तो कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफा को नहीं रोक सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह जमात अल हदीस का मनहज है, यह जमात अल हदीस का अकीदा है, यह जमात अल हदीस की दावत है, यह जमात अल हदीस का पैगाम है। इस पैगाम पे गौर कीजिए, ये किस्से कहानियों से पाक है, लतीफों से पाक है, शेर व शायरी से पाक है, झूठी कहानियों से पाक है। इस स्टेज पर अगर गुफ्तगू होगी, कुरान के हवाले से होगी, कायनात के इमाम मोहम्मद